الحمد لله، جزاك الله خيرا كثيرا. خوبصورت تلاوت سنی آپ نے. آگے دیکھتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے، جنات تجری من تحت الانہار، ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ مزے لوٹ رہے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ جو ہے وہ اس کا مزہ لے رہے ہیں. ویاکلون کما تاکل الانعام، اور وہ کھا رہے ہیں جیسے کہ کھاتے ہیں جانور مویشی. والنار مثوى لهم، اور آگ ٹھکانہ ہے ان کا. یہاں پر اس آیت میں دو کرداروں کا کمپیریزن کیا گیا، دو زندگیاں ہیں جو بالکل ڈفرینٹ ہیں. ایک ہے جو ایمان لا کر صالح عمل کرے، یعنی اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، اس کی زندگی کا کوئی ایم ہے، اس کی زندگی ایک محنت والی زندگی ہے. اور دوسرا کردار، اب آگے اس کا تو رزلٹ بتایا گیا کہ اس کو جنت ایسی ملے گی، لیکن دوسرا کردار پہلے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے انجام کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. تو دوسری زندگی کیسی ہے؟ والذین کفروا، اور کافر جو ہے اس کی زندگی کیسی ہے؟ یتمتعون، وہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، اس کی بس یہیں کے فائدے اٹھا رہا ہے دنیا کی زندگی میں، اور آسائشیں جمع کرنا، اور لگژریز کا جمع کرنا، اور یہاں کے فائدے، یعنی متاع یہاں کا کیا ہے جو چھوٹا سا فائدہ دنیا کا ہے، وہ اسی میں مگن ہے. اور وہ کھاتا ہے جیسے کہ کھاتا ہے انعام، مویشی. یعنی مویشی کیسے کھاتے ہیں؟ ایک تو وہ سارا دن مویشی، آپ نے دیکھا انعام کون سے ہوتے ہیں، یہ گائے، بکری، بھیڑ اور اونٹ وغیرہ، آپ نے دیکھا کہ یہ سارا دن جگالی کرتے رہتے ہیں. گائے وغیرہ کو آپ دیکھیں سارا دن جگالی کرتی رہتی ہے، اونٹ کو آپ دیکھیں اتنا پانی پی لیتا ہے کہ اس کا میدے میں پانی ہی بھرا ہوتا ہے، بہت زیادہ سٹور ہوتا ہے نا، بعد میں پھر اس وجہ سے وہ کتنے دن چل لیتا ہے ڈیزرٹ میں. خیر ان کی یہ برائی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اس ایک ان کا پرپز ہی یہ ہے، وہ کھائے گی تو دودھ دے گی، وہ پیے گا تو پھر ڈیزرٹ میں چل سکے گا، ان کو تو چلو ایک ان کے لیے یہ مضموم نہیں ہے. لیکن اگر انسان بھی انعام کے لیول پہ ہی چلنے لگے اور اسی کے لیول کے اوپر زندگی گزارنے لگے، تو اس میں اور ایک حیوان میں کیا فرق رہ گیا، ایک چوپائے میں کیا فرق رہ گیا؟ چوپایا بھی چرتا رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بکریاں سارا دن وہ چرتی جاتی ہیں، پورا دن ان کو لگ جاتا ہے. گائے تو وہ یا تو کھا رہی ہے یا پھر وہ جگالی کرتی جا رہی ہے، آپ نے دیکھا سارا دن جگالی کرتی رہتی ہیں. تو کیا انسان بھی اسی لیول پہ جانا چاہتا ہے جس پہ انعام ہے؟ کافر کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایسی زندگی، بس کھانا پینا، عیش و آرام، کھا پی لیا، سو لیا، پھر اٹھ گئے، پھر کھا پی لیا، پھر سو لیا، پھر اٹھ گئے، یہ تو انعام کی زندگی ہے. وہ بھی دیکھے پھر اس کے بعد لیٹ جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ ہے ان کی لائف. کیا انسان اس سطح پہ زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ یہ بات اتنی بڑی حقیقت کو کھولتی ہے یہاں پہ کہ اہل ایمان جو ہوتا ہے وہ تو ایسی زندگی نہیں گزارتا. اس کی زندگی میں تو بھاگ دوڑ ہے، کوشش ہے، ظاہر ہے عمل جو ہے وہ ایسے ہی تو نہیں ہو جاتا، بھاگ دوڑ ہے، کوشش ہے. اور جانور کی زندگی میں، دوسری طرف ایک کافر کی زندگی جس کو جانور کی طرح کھانے کو کہا گیا، بس کھاتا جانا کھاتے جانا، وہ کھڑے ہو کے بھی کھا رہے ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں تو تب بھی کھاتے جا رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، ہم نے بیٹھ کے کھانا ہے، ہم نے کچھ، یعنی ایسی چیز نہیں ہے ان کے اندر. اب آپ دیکھیں کافر تو ایسا کرتا ہے، مسلمانوں نے کہاں کہاں، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اس چیز میں ہم بھی کافروں کے برابر آ گئے. یہ تو کافروں کی خصلت بتائی گئی ہے نا، جس کا اللہ پہ ایمان ہی نہیں، جس کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں، اس کے لیے تو یہی زندگی ہے نا، اس نے کیا با مقصد زندگی ہے؟ اس کے لیے یہی زندگی ہے، یہیں پہ مناؤ کریئر بناؤ، जॉब एक करो, एक से दूसरी कर लो, दूसरी से तीसरी कर लो, फिर और ज्यादा चीजें, ताकि क्यों कर रहे हो, और ज्यादा लग्जरीज मिले, और ज्यादा मिले, उसकी कोई इंतहा नहीं है। यानी ना तो पैसा जमा करने की कोई इंतहा है, ना उसको खर्च करने की कोई इंतहा है। कमाए जा रहे हैं, जमा किए करके फिर उसके बाद उसको स्पेंड किए जा रहे हैं। कई लोगों ने मुझे बताया, एक ने नहीं बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो कई ऐसे घरों में गए जिनके, यानी जो गैर मुस्लिमों के थे, कि उनकी, एक ने मुझे बताया कि उनकी बेसमेंट में इतना सामान था कि जमीन से ऊपर तक, उसने कहा कि क्रिसमस की चीजें और पता नहीं जो गिफ्ट्स क्रिसमस पे मिले हुए थे और जो दुनिया जहान का सामान, ये क्या है, जमा किए जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं, और उनको खुद भी नहीं उसका पता कि क्या क्या उन्होंने रखा हुआ। आज हमारे भी यही हाल हो गए, इसी तरह वो खाते हैं तो खड़े भी खा रहे हैं, बैठे भी खा रहे हैं, चलते भी खा रहे हैं, फिरते भी खा रहे हैं, सात आंतों में खाते ना काफिर, वो भी हदीस है। तो उनका मकसद क्या है, कमाए जाओ फिर उसके बाद लुटा दो खाने पे। मोमिन का तो ये मकसद नहीं है, वो खुद भी अल्लाह का बंदा बन के रहता है और वो एक एक मेहनत में है अपनी आइंदा जिंदगी को बनाने के लिए, वो नित नए मजे और चटखारों के लिए नहीं जिंदा रहता। नित नई चीजें रोजाना की, दोपहर को कुछ खाना है, रात को कुछ खाना है, अब क्या खाना है, सुबह उठ के भी ये सोच है कि आज क्या पकेगा, दोपहर को ये सोच है रात को क्या पकेगा, फिर कल को सोच है कल क्या खाएंगे, बस खाना खाना खाना। क्या हम भी आज ऐसे ही नहीं बन गए? अगर हमें किसी दर्स पे भी बुलाया जाए तो पहले ये नीचे लिख के रखना पड़ता है कि खाना भी सर्व किया जाएगा ताकि लोग आ जाए। लोग कहीं जाते हैं तो ये देख के जाते हैं कि भाई यहाँ पे मिलेगा क्या, खाना खिलाएंगे कि नहीं, जहां पे कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, वहां पे क्या जाना। तो आज मुसलमानों ने भी अपनी जिंदगी जानवरों की सतह पे ही गुजारनी शुरू कर दी। वो तो गुजारते थे क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं है, तुम तो कहते हो तुम्हारा ईमान है, तुम तो जिस चीज पर ईमान लाए हो वो उससे तो जिंदगियां हिल जाती हैं, उससे तो एक जलजला आ जाता है, इंसान नई शख्सियत बन जाता है, उससे तो उसकी सोच बदल जाती है, उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती। तुम्हारा कैसा ईमान है कि तुम तो काफिर के बराबर की जिंदगी गुजार रहे हो? यहां पे तो ये काफिर के शुगल बताए गए। औरतें देख लें आज सबसे ज्यादा उनका वक्त किचन में ही गुजरता है, कभी ग्रोसरियां रख रहे हैं, कभी ला रहे हैं, किचन के काम हो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, फिर रख रहे हैं, फिर ये बना रहे हैं, फिर एपिटाइजर है, फिर खाना है, फिर डिजर्ट है, फिर चाय, फिर फलां, फिर फलां, फिर उसके बाद फिर स्नैक्स, फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना, फिर सुबह का नाश्ता, फिर उसके बाद बीच में स्नैक, फिर भाई ये क्या जिंदगी है? क्या हमारा काम दुनिया में मकसद हमारा खाना है? या हमारा मकसद ये है कि हमने जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है? ये खाने के लिए जीते हैं, मोमिन ऐसा नहीं होता। फिर ना मोमिन खड़े होके भी नहीं खाता पीता, बैठ के खाता है। जानवर होते हैं खड़े होके खाते हैं, और इनके साथ जानवरों के साथ इनको तशबीह दी गई है जानवरों के खाने के साथ, मोमिन तो ऐसा नहीं है। फिर वो हर वक्त खाते हैं तो ये इनका काम है, हमारा नहीं है। फिर उसके बाद अंजाम भी बताए गए, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार है उनका और इनका, वन्नारु मथवन लहुम, वो जन्नतों में होंगे, ये आग में होंगे। अरे जो कुछ करके आएगा, मेहनत करके आएगा दुनिया के अंदर, लेट लेट के आराम फरमा के और खा पी के नहीं आ जाएगा, वो उसके लिए ही जन्नत होगी ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की कड़वाहट आखरत की मिठास है, और जो दुनिया की मिठास है वो आखरत की कड़वाहट है। दुनिया में कड़वा भूंड पी लो, दुनिया में मेहनत कर लो तो आखरत की मिठास है, और दुनिया में जो चाहता है कि बस यहीं पे आराम फरमाती रहूं और खाती पीती रहूं और फिर आराम कर लूं, तो फिर तो आगे बड़ी मुशक्कत है। ये जिंदगी आराम की जगह नहीं है, एक काम की जगह, इसमें कुछ बना जाओगे तो आगे आखरत संवर जाएगी, और इसको गंवा जाओगे तो आगे कुछ नहीं है। फिर अगर इन दो, अगर हमारी जिंदगी इससे ज्यादा करीब है जो काफरों का यहां पे कहा गया, تو کیا انجام وہ ہوگا جو ایمان اور صالح عمل کرنے والوں کا؟ ہم بونا کچھ چاہتے ہیں اور کاٹنا کچھ اور چاہتے ہیں، جو بو گے وہی تو کاٹو گے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیوں میں سے، ہی اشد قوت من قریتک، وہ زیادہ شدید تھی قوت میں تیری بستی سے، اللتی اخراجت کا، جس سے نکال دیا تم کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کتنی بستیاں ایسی تھیں جو اس بستی سے زیادہ شدید تھیں قوت میں، کس بستی سے؟ جس سے آپ کو نکالا گیا، وہ کون سی بستی ہے؟ یعنی مکہ، مکہ والوں سے پہلے کئی بستیاں ایسی گزری ہیں جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، لیکن اہلکنا ہوں، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، تو کوئی بھی ان کا مددگار نہیں تھا، کوئی ان کی مدد کرنے نہیں آیا۔ تو یہ ایک وارننگ تھی ان کے لیے بھی کہ اب یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھلائی ہوگی، تم کو بھی، تم نے نبی کو نکالا ہے اپنی بستی سے، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا پھر کہ جو پچھلی بستیوں کا ہوا، اگر تم نے اپنی روش نہ چھوڑی۔ تو ان کو اگر ہلاک کر دیا تو، کیونکہ قریش مکہ کو نا بہت مان تھا، ہم بڑی چیز ہے، ہم بہت بڑے خاندانوں سے، آخر ہم قریش ہیں، ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہمارے جو انسیسٹرز تھے ان کے اوپر ان کو بڑا فخر تھا، پھر ہم بہادر بہت ہیں، پھر ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ مسلمان کیا ہے، اتنی کم تعداد میں، اتنے کمزور سے، کوئی غلام ہے، کوئی لوڑنیاں ہیں، کوئی بالکل، یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ ان کو دیکھ رہے تھے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ان کے پیچھے طاقت کس کی ہے، ان کے پیچھے کون ہے کھڑا ہوا۔ اور یہی کافر بھول جاتا ہے، جو سچا مومن ہے اس کا مولا اللہ ہے، وہ اس کی طاقت کو دیکھتا ہے جو کمزور سا انسان کھڑا ہوا ہے، واقعی وہ تو نہیں اس کا کچھ بگاڑ سکتا، لیکن اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ رب العالمین کی ہے۔ اور پھر ہوا کیا، وہی ہوا نا بدر میں، 313 کہاں اور کہاں وہ لوگ، 3 گنا زیادہ ان سے۔ تو اللہ کی مدد تھی نا، اللہ نے فرشتوں کو اتار دیا، اللہ کی مدد تھی تو مسلمان غالب آئے، ورنہ تو مسلمانوں کے پاس تو لڑنے کے لیے بھی ہتھیار نہیں تھے۔ تو یہ پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے جو کافر کی آنکھوں سے محو ہو جاتی ہے۔ افمن کانا علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواہم، اگین کمپیرزن دو لوگوں کا، اب یہ دیکھیں کمپیرزن چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی ہم نے کمپیرزن دیکھا ایمان اور صالح عمل کرنے والے کا اور اس کا، جو دنیا کو بس سب کچھ سمجھتا ہے، یہیں کا مزہ، یہیں کی چیزیں، یہیں کا مال و متاع جمع کرنا اور یہیں پہ کھانا پینا، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا۔ اب اگین کمپیرزن آیا، اور یہ کمپیرزن کر کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور باطل اور ایک با مقصد زندگی اور بے مقصد زندگی کا فرق اور ان کے انجام دکھا رہا ہے۔ کیا یہ آج جو تم سمجھتے ہو نا کہ سب اکٹھے مل کے رہ رہے ہیں، کوئی فرق تو نظر نہیں آ رہا، بھائی کافر بھی ہمارے ساتھ والے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ بھی اتنا کما رہے ہیں کھا رہے ہیں جتنا ہم کما رہے ہیں کھا رہے ہیں، تو کیا فرق رہا، وہ تو کسی نقصان میں نہیں، بلکہ وہ تو بڑے مزے میں ہے، دیکھو کتنا عیش کر رہا ہے، دیکھو اس کو تو کوئی قید و بند بھی نہیں، نہ حلال حرام کا کچھ مسئلہ ہے اس کو، ہم ہی ہیں جو ساری مشکلوں کے اندر پڑے ہیں۔ تو آج تو ایسے لگتا ہے کہ فائدے میں تو وہ ہے، تمام آرام ان کو ملے ہوئے، ہمیں یہ بھی کرنا ہے، اس کی بھی فکر ہے، اس کی بھی فکر ہے، تو ہم مشکل میں ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں، آگے کی زندگی میں دیکھو کہ ان کے اور تمہارے انجام میں کیسا فرق ہے، اگر تم ایمان لا کر صالح عمل کرنے والے ہوتے ہو، اور اگر تم بھی کافر والی زندگی گزارتے ہو تو پھر نہ یہ غلط فہمی میں رہنا کہ وہ انجام ملے گا۔ میں پہلے بھی مثال دی تھی کہ فرعون والی زندگی گزار کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے موسیٰ والی موت ملے، ٹھیک ہے۔ فمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ جو اوپر ایک واضح دلیل کی ہے، واضح دلیل کے مطلب کیا ہے، یعنی وحی کی روشنی میں چلنے والا ہے، بینہ یعنی روشن حقیقت، بالکل جو واضح ہے، اس کے عمل کی بنیاد کس پہ ہے، خواہشات پہ نہیں ہے کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، اس کی بیس پہ نہیں وہ عمل کرتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ وحی کیا کہتی ہے، जो अपने रब की तरफ से हिदायत पे है, ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ, वही इलाही पे अमल करने वाला है। अब इसका कंपैरिजन किससे किया गया, कमन जुय्यिना लहू सू अमलिही, क्या वो उसकी तरह है जिसका मुजय्यन कर दिया उसके लिए उसका बुरा अमल, वत्तबाउ अहवाहुम, और उन्होंने पैरवी की अपनी ख्वाहिशात की, क्या ये उसके जैसा जो अपनी ख्वाहिशात पे बस चलता है और उसको जो गुनाह भी करता है वो भी उसको लगता है कि मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने क्या बुरा किया, इसमें क्या हरज है, सभी आज ऐसा कर रहे हैं, तुम तो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हो, उसको परवाह ही नहीं है कि अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, उसको परवाह ही नहीं कि ये गुनाह है, उसकी नजर में उसका बुरा अमल भी सही है, बिल्कुल सही है, क्या खराबी है इसके अंदर, उन्हें हैरान होकर पूछते क्या खराबी है इसके अंदर, क्या गलत कर रहा हूं मैं। तो गलत काम को भी वो सही समझता है, उसके लिए जस्टिफाई करता है, उसको दलीलें देता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसके ऊपर शर्मिंदा नहीं होता, उसको बुरा नहीं समझता, तो उसके लिए फिर समझने बुराई जो है वो डेकोरेट, उसके उसको बुराई अच्छाई लगती है, उसको लगता है सही है बिल्कुल, और अपनी ख्वाहिशात पे चल रहा है, अल्लाह के अहकामात की उसको परवाह नहीं है, ख्वाहिशात पूरी करनी है बस। अब ये क्या दोनों बराबर है, क्या ये उसके जैसा हो सकता है, अब इसका जवाब नहीं दिया गया, क्यों, इसलिए तो जवाब बिल्कुल वाजे है, एक मुजरिम है दूसरा मुस्लिम है, अफन अजलल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया क्या हम फरमाबरदारों को नाफरमानों की तरह कर देंगे, क्या बात हो गई तुम्हारी, कैसे फैसले करते हो तुम, कौन सी किताब में तुमने ये पढ़ा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्या, दुनिया में तुम्हें लगता होगा बराबर है, दुनिया में लगता होगा कि हाँ ये एक जैसी जिंदगी गुजार रहे, उसके पास भी गाड़ी है, इसके पास भी गाड़ी, उसके पास भी घर है, इसके पास भी घर, आखिरत ऐसी नहीं है, एक ख्वाहिशात पूरी करने में लगा हुआ है, उसने यही की जिंदगी को सब कुछ समझ लिया, दूसरा अल्लाह की बताए हुए पर चल रहा है, तो दोनों क्या बराबर है। अब ये सारे हमसे ना क्वेश्चन हो रहे हैं, आप देखें ये पीछे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नहीं एक बात आई आयत नाइन में कि जिसने कराहत की जो अल्लाह ने नाजिल किया तो अल्लाह ने उसके अमाल जाया कर दिए, ठीक है। अब हम भी देखें अपने अंदर इसमें सवाल करें कि जब मैं कुरान के कोई अहकाम आते हैं तो मेरे दिल में तंगी तो नहीं होती, मुझे ये तो नहीं फील होता ये क्या आ गया, ये तो बहुत ही मुश्किल बात आ गई, और दिल में नापसंदगी की आ रही हो, क्या मैं ऐसी जिंदगी तो नहीं गुजार रही जैसे अनाम गुजारते हैं कि बस उनका शुगल उनकी जिंदगी खाना पीना है और इसके अलावा कहीं मैं ये तो नहीं कि जो बस मताए दुनिया से ही फायदा उठाने की फिक्र में लगी रहूं, फिर इसी तरह क्या मुझे मेरे गुनाह तो नहीं मुजय्यन होके दिखाए जाते, इस शैतान खूबसूरत बना बना के दिखाता कि बड़ा अच्छा कर रही है तू, बहुत अच्छा ये काम है, इसकी वजह से तुम इन रहोगी, इसकी ये जबरदस्त, ये अप टू डेट हो, तुम मॉडर्न हो, तुम ये मुजय्यन कर देना हुआ ना कि कहीं शैतान ने मेरे गुनाहों को मुजय्यन तो नहीं किया हुआ मेरे लिए, कि मुझे वो अच्छे लगते हैं, मुझे सही लगते हैं, मैं सही कर रही हूं हालांकि पता है कि ये गुनाह है, बस अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, नफ्स के बंदे हैं। देखिए याद रखें जन्नत जो है ना वो घिरी हुई है मुशक्कत वाले कामों से, जो नफ्स के ऊपर मुश्किल हैं, गरां हैं, नफ्स को अच्छे नहीं लगते करने, भारी लगते हैं, किसको अच्छा लगता है रात को जागना और उठ के इस मुंह पे जो नींद से भरा हुआ है उसको उसके उसके ऊपर छींटे मारना और फिर खड़े हो जाना मुसल्ले पे, मुश्किल ही लगता है ना, जिसको अच्छा लगता है कि बस सुबह से फजर से पहले का खाया हुआ और मगरिब के बाद खाए, रोजा रखना, जिसको अच्छा लगता है कि अपने आप को लपेट लपेट के रखे ये कोई किसी की नजर ना पड़े, कि तो सोचे खुद ही सोचे कि ये सारी मुश्किल है, किसको अच्छा लगता है कि बस हर वक्त सच ही बोले चाहे नुकसान ही क्यों ना हो रहा, ये नफ्स के ऊपर मुश्किल है चीजें ये। इसके बराक्स जहन्नम जो है वो घिरी हुई है, उसका रास्ता घिरा हुआ है ख्वाहिशात से और इंसान को जो पसंद आती हैं चीजें उनसे, تو جس راستے پر جائیں گے وہی آگے انجام ہوگا. خواہشات انسان کو اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتی, اس لیے خواہشات پہ قابو کرنا ضروری ہے, دل پہ پتھر رکھ کے صبر کر کے اللہ کے راستے پر اپنے آپ کو چلانا ضروری ہے, ورنہ خواہشات تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گی. خواہش آج یہ ہے یہ کر لوں, اگلے دن کچھ اور خواہش ہے, تیسرے خواہش آپ کو کہتی ہے کہ یہاں پہ بیٹھنے کی بھی کیا ضرورت ہے, یہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. خواہش تو یہ ہے کہ لیٹ جاؤں, چلو آؤ کہیں سیل پہ چلتی ہوں, کوئی شاپنگ کر لوں, اس سے بات کر لوں, اس کو کال کر لوں, کسی پارٹی پہ چلی جاؤں, کوئی لنچ رکھ لوں, کوئی یہ خواہش تو یہ کہتی ہے نا کہ چھوڑو یہ سب کیا اس میں پڑی بھی ہو. تو خواہشات تو انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی, خواہشات جنت تک نہیں لے جا سکتی. جنت تک جانا ہے تو صبر کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلتے رہنا. تو یہ وہ بندہ ہے جو اللہ بینات من ربی ہی ہے, اوپر ہے اس حق کے اوپر, اس یعنی جو روشن دلیل ہے بالکل واضح حقیقت ہے اس کے اوپر چل رہا ہے. مثل الجنت التي وعد المتقون, اب یہ انجام بتایا جا رہا ہے پہلے کا اور دوسرے کا بھی. اب مثال ہے اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے. فیہا انہار من ماء غیر آسن, اس جنت میں ایسی نہریں ہیں. اب یہ جنت کی نہروں کا ذکر ہے اس صورت میں صرف اس طرح اتنی تفصیل سے, پورے قرآن میں سورہ محمد میں ہے نہروں کا اس طرح سے ذکر کہ ایسی نہریں ہیں جس کا پانی ایسا ہے کہ جو بدلنے والا نہیں ہے. یعنی بدلنے والا نہیں کا مطلب کیا, نہیں ویسے آپ پانی کو رکھیں تو پڑا پڑا بدبودار ہو جاتا ہے, جنت کا پانی ایسا نہیں ہے, اس کا ذائقہ نہیں بدلنے والا. اسی طرح وہاں پہ ایسی نہریں ہیں, وہ انہار من لبن, ایسی نہریں ہیں جو دودھ کی ہیں. دنیا میں تو دودھ کی نہر کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے نا, کہ دودھ کی بھی نہر, چلو پانی کی نہریں تو دیکھی ہوں گی, دودھ کی نہریں نہیں کبھی دیکھی, لیکن دودھ کی نہریں جنت میں ہیں اور ایسی ہیں. لم یتغیر طعمہ, نہیں تبدیل ہوا اس کا مزہ, اس کا ٹیسٹ کبھی نہیں بدلتا. آپ کو پتا ہے کہ دودھ کچھ دن اگر آپ کے فریج میں پڑا رہے وہ, پھر آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں, سب سے پہلے آپ کو ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ خراب ہونے والا, یہ اس کا ٹیسٹ ہی نہیں. خراب ہونا تو دور کی بات ہے, خراب ہونے سے پہلے اس کا ایک ذائقے میں تھوڑا ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کا ٹیسٹ نہیں بدلے گا, کبھی کھٹا نہیں ہوگا. سبحان اللہ, اس لیے کہ یہ دودھ وہ دودھ نہیں ہے جو جانوروں کے تھنوں سے نکالا گیا, یہ دودھ ایک ڈفرینٹ ہی چیز ہے. اب جو لوگ دودھ کو نہیں پسند کرتے دنیا میں, وہ کہیں گے ہمیں کیا فائدہ, ہمیں جنت میں ہم نے تو دودھ ویسے ہی اچھا نہیں لگتا, تو ہم نے کیا کرنا ہے دودھ کو, ہمیں تو چائے اچھی لگتی, چائے کی نہریں ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دودھ تو اس دنیا کے دودھ سے کمپیریزن ہی نہیں ہے نا. اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے بتائیں پھر کہ وہاں پہ کیا ہے, کچھ تو ہمیں کچھ کسی چیز کے ساتھ تو انالوجی, کسی کے ساتھ تو مثال دینی پڑے گی نا. تو ہم انسان ہیں, ہماری جو لمیٹڈ دنیا ہے اسی میں سے کوئی چیز بتائی جائے گی تو ہمیں سمجھ آئے گی. وہاں پہ ایک مشروب کا بتایا جاتا, ہمیں سمجھ ہی نہیں آنی تھی وہ کیا ہے, مگر جو قریب کی مثال ذرا ایک دنیا سے دی جا سکتی تھی وہ دودھ ہے, مگر بالکل ہرگز نہ سمجھنا کہ یہ دودھ جو آپ کے فریج میں پڑا ہوا, ٹھیک, کیونکہ یہ جانوروں سے لیا ہی نہیں گیا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے وہ. اور یہ دودھ کی طرح ہوتا تو پھر تو خراب ہو جانا چاہیے تھا, وہ تو خراب ہی نہیں ہوتا. وہ انہار من خمر لذت للشاربین, اور نہریں ہیں شراب کی جو بہت لذت والی ہے پینے والوں کے لیے. دنیا کی شراب کیسے بنتی ہے, پھلوں سے بنتی ہے, ان کو گلا سڑا کے اور جب سڑاند پیدا ہو جائے تو پھر ان کو اس سے بنتی ہے. یہ وہ شراب نہیں ہے جو پھلوں سے بنی ہو, یہ شراب کچھ اور ہی شراب ہے. اس لیے کہ دنیا کی شراب تو سڑتی ہے, بدبودار ہوتی ہے, یہ تو لذت للشاربین ہے. اس دنیا کی شراب کا تو مزہ اچھا نہیں ہوتا, نشے کے لیے لوگ اس کو پیتے ہیں, مزے کے لیے نہیں پیتے کہ ٹیسٹ بہت اچھا ہے. وہاں والی شراب مزہ ہے پینے والے کے لیے, لیکن اس کی خرافات ویسی نہیں ہیں, اس کی جو برائیاں ہیں وہ دنیا کی شراب والی نہیں ہیں کہ سر چکرانے لگے اور لوگ الٹیاں کرتے ہیں, کہیں گرے ہوتے ہیں, کبھی نشے میں ایسے دھت ہو جاتے ہیں, اس قسم کی کوئی بھی چیز اس میں نہیں ہے. تو پھر اس سے کیوں کمپیئر کیا گیا, اس لیے کہ دنیا میں جو لوگ شراب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, دیکھو اللہ نے ان کے لیے وہاں ایک شراب رکھی ہے, گو کہ اس سے بالکل کمپیریزن نہیں ہے, مگر جس ظاہر ہے پھر اگین مثال کسی دنیا کے مشروب سے دینی ہے نا. وہ انہار من عسل مصفا, اور شفاف شفاف جو شہد ہوگا دنیا کے شہد کی طرح نہیں, یہ مکھیوں کے پیٹ سے نکلا ہو, وہ کبھی اس کے اندر کوئی مکھی کی ٹانگ بھی نظر آ جاتی, کوئی مکھی کا پر نظر آ جاتا ہے, ایسا شہد نہیں ہے وہاں پہ. وہ شہد مکھی سے ملا ہی نہیں ہے, تو پھر وہ اس کی مثال اس کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہو سکتی, صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے, یاد رکھیے. تو یہ جنت کی نہریں کیسی ہوں گی کہ ان کا نہ تو ذائقہ بدلے گا, نہ بدبودار ہوگا, نہ دودھ کا ذائقہ تبدیل ہوگا, شراب لذیذ ہوگی اور صاف ستھرا شہد ہوگا جس کی نہریں ہوں گی, جس میں کوئی موم کے اثرات نہیں ہوں گے. تو جنت میں کتنی نہریں ہو گئی ہیں, پانی کی بھی ہے, شہد کی بھی ہے, دودھ کی بھی ہے, شراب کی بھی ہے. تو اور یہ نہریں جو ہیں یہ جنت الفردوس سے نکلتی ہیں, یہ وہاں سے, یعنی جنت الفردوس جو ہے وہ چھت ہے, جنت الفردوس کی چھت ہے اللہ تعالیٰ کا عرش, اور وہیں سے یہ نہریں پھوٹتی ہیں. اور یہ نہریں دنیا کی نہروں کی طرح کھود کے نہیں زمین کے اندر سے نکالی گئی, جیسے نہیں آپ نے نہریں دیکھی ہوں گی کہ دنیا میں تو کھودی ہوتی ہیں نہریں, تو گہرائی کے اندر یہ سطح کے اوپر چل رہی ہوں گی, یہ کھودی بھی نہیں ہوں گی, سبحان اللہ, گڑے نہیں ہوں گے, بلکہ زمین کے اوپر ہوں گی, اور ان کے کنارے کنارے لولو اور موتیوں کے خیمے ہوں گے. ان کی مٹی مشک ہوگی, خالص مشک, مشک خوشبو ہوتی ہے نا, ان کی وہ ان کی مٹی ہوگی. تو سبحان اللہ, یہ ایسی نہریں ہوں گی. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ یہ نہریں جو ہیں یہ ان کے حدیث میں کہا گیا بحر, بحر تو سمندر کو کہتے ہیں, تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی دنیا کی نہروں کی طرح نہیں ہوں گی, بلکہ یہ سمندر ہوں گے, سمندر ہوں گے, سمندروں سے نہریں نکلیں گی, سمندروں سے نہریں نکلیں گے. حدیث میں جنت میں پانی کا سمندر ہے, شہد کا سمندر ہے, دودھ کا سمندر ہے, بحر ہے, شراب کا سمندر ہے, اور ان سمندروں سے نہریں نکلیں گی, سبحان اللہ. تو وہ کیسی ہوں گی, وہ آگے نہریں جو جس طرح چاہے گا اپنے محل کے پاس اس طرح سے لے آئے گا اس نہر کو. اللہ اکبر. تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا اللہ نے وہ سامان رکھا ہے جنت کے اندر, دنیا میں تو انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا نا کہ کیا کیا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان رکھے. اس کا مطلب ان کی تو جن چیزوں کا کمپیریزن دیا جا سکتا تھا ان کے تو نام لیے گئے, جن کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا ان کے تو بس یہ کہہ دیا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے رکھا ہے. وہ تو وہاں جا کے پتا چلے گا کہ کیا ہے, کیونکہ یہاں پہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتی, ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہی نہیں, سبحان اللہ. تو وہ پھر وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور ان کے لیے وہاں ہر طرح کے پھل ہوں گے. جنت میں کسی کو بھی بھوک اور پیاس نہیں لگے گی, صرف لذت کے لیے کھائیں گے, مزے کے لیے کھائیں گے. جیسے یہاں پہ ہم کئی چیزیں ہیں, کوئی چاٹ ہیں, کوئی سموسے ہیں, یہ ہم بھوک کے لیے نہیں کھاتے, یہ ہم مزے کے لیے کھاتے ہیں, چٹخارے کے لیے کھاتے. تو وہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی جو لذت کے سامان ہوں گے, یعنی کہ بھوک لگی ہے تو اب روٹی سالن آ رہا ہے یہ, اسی وجہ سے پھل کا ذکر آیا نا, کیونکہ پھل بھوک ختم کرنے کے لیے نا ہوتا, لذت کے لیے انسان کھاتا ہے, مزے کے لیے کھاتا ہے. اور مغفرت من ربہم, مغفرت ان کے رب کی طرف سے. آپ دیکھیں حالانکہ جنت میں داخلہ ہی مغفرت سے ہی ہوگا, تو جنت میں داخل ہوں گے اور جنت کی نعمتیں ملیں گی, لیکن پھر بھی مغفرت کا ذکر یہاں پہ کیا گیا کہ جنت میں پھل ملیں گے اور مغفرت ملے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں داخلے سے پہلے ان کو مغفرت مل چکی ہے. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ مغفرت سے مراد یہاں پہ ہے کہ تکلیف کو دور کر دینا, یعنی اب ان کا کوئی محاسبہ نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں, جتنا مرضی کھائیں پئیں کسی نعمت کا حساب نہیں, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مغفرت اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا. مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھانپ دے, گناہوں کو ڈھانپ دے, ان کو معاف کر دے.
अगर कोई माफ कर भी दे लेकिन साथ साथ ताने देता रहे, साथ साथ जिताता भी रहे कि देखो तुमने ऐसे किया था, लेकिन ठीक है मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया लेकिन याद है तुमने ये वक्त में ये किया था। आपके हस्बैंड आपको कोई चीज गिफ्ट में दे लेकिन साथ साथ जिताते भी रहे, वैसे तो तुम ऐसी हो लेकिन मैं तुम्हें फिर भी ये दे देता हूँ, वैसे तो तुमने फलां वक्त में मुझे बहुत सताया लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये दे देता, तो अब सारा वो जो गिफ्ट भी दिया होगा उसका भी मजा किरकिरा हो जाएगा, राइट। तो अल्लाह ताला वहां पे ताने नहीं देगा कि तुमने ऐसे किया था तुमने ऐसे किया था, नहीं, ढांप देगा उनके गुनाहों को और उनको माफ कर देगा, और ये माफी उनके लिए कितनी बड़ी नेमतों की अल्लाह। अब ये बंदा जो इतनी नेमतों में बैठा हुआ है, का मन हुआ खालिदुन फिन्नार, क्या उसकी तरह हो सकता है जो आग में हमेशा रहने वाला, वसुकू मा अन हमीमा, और वो पिलाए जाए पानी खोलता हुआ, फ़क़त्ताहुम, तो काट देगा उनकी आंतों को। एक बंदा दूध शहद और इन सब नहरों के अंदर है और उसके पास फरावानी है फलों की और उसके रब की मग़फ़िरत है, यानी रब भी राजी हो गया, उसकी तरह हो सकता है जो आग में जल रहा है और उसको खोलता हुआ पानी पिलाया जाए और वो पानी भी ऐसा है, अल्लाह अकबर अस्तग़फिरुल्लाह, पानी जितना भी गर्म पी लें, गरारे कर रहे हैं, वो पानी कभी हलक में उतर जाए तो मुंह जल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इंसान की अंदर पेट में जाके कोई ऐसी चीज हो जाए, लेकिन वो कैसा पानी होगा, अल्लाह अकबर, उसका क्या टेम्परेचर होगा कि आंतों को, आंतें हालांकि बड़ी सख्त चीज होती हैं, आंतें जो इंटेस्टाइन होता है इंसान का वो बहुत सख्त होता है, उसको टुकड़े टुकड़े हो जाना, इससे पता चलता है कि किस कदर वो खोलता हुआ पानी होगा। वो पानी पता नहीं होगा इस ये H2O तो नहीं हो सकता, पता नहीं क्या वो चीज होगी जिससे अस्तग़फिरुल्लाह आंते कट जाएं और वो कट के भी आंते उसके पीठ के रास्ते बाहर निकल आएंगी। ऐसी सजा में जो इंसान हो और हमेशा के लिए रहने वाला हो, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? इतना अल्लाह ताला ने सवाल किया ये, जब नहीं हो सकते तो तुम फिर अपना अंजाम किन में देखते हो और फिर तुम क्या चूज करते हो? क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है, ये पीछे जो बात आई आयत 14 में, इनके अंजाम है, इन दोनों के ये अंजाम है, पहले वाले का अंजाम पहला है, दूसरे का दूसरा, एक ख्वाहिशात का बंदा है, एक दूसरा रब की दलील के ऊपर चल रहा है, अंजाम कितने डिफरेंट है ना। तुम किस पे चलना चाहते हो? याद रखो, दो ऑपोजिट तरफ चलने वाले एक मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। अमिनहुम मैयस्तमियुल इलैक, और उनमें से कोई है जो गौर से सुनता है आपको। यहां से अब मुनाफिकीन का जिक्र शुरू हुआ, नया मजमून शुरू हो रहा है। मुनाफिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते थे, बैठते थे और ऐसे प्रिटेंड करते थे जैसे बहुत गौर से सुन रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, तो इसलिए कहते थे ना कि हम प्रूव करें कि हम भी बड़े सच्चे पक्के मुसलमान हैं। हत्ता इदा खराजु मिन इंदिका, हत्ता कि जब वो निकलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से, कालू कहते थे, लिल्लतीना उतुल इल्म, उन लोगों को जो इल्म दिए गए यानी जो पक्के सच्चे सहाबा कराम थे उनसे कहते थे, मादा काला आनिफा, क्या कहा इसने अभी अभी, यानी हमें तो कुछ समझ ही नहीं आई, इतना कंफ्यूजिंग बात, इतनी समझ ही नहीं आती क्या कहा है? इतने ऐसे बन जाते अंदर बैठे हुए तो इतने जैसे तवज्जो के साथ सुनने वाले, बहुत गौर व फिक्र करने वाले ऐसे बने हुए, और जब बाहर निकलते तो उनका हाल ये होता था, कहते थे क्या कहा है, ताकि उनको भी कंफ्यूज कर दें कि जैसे बड़ा इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं ना, क्या कहा है कुछ समझ में नहीं आया, या एतराज का सा अंदाज जैसे। वजह क्या होती थी? इसलिए क्यों नहीं उनको समझ आता था, बात तो सभी ने सुनी होती थी, क्या वजह होती थी? इसलिए कि वो लोग दिल से नहीं सुनते थे, सिर्फ इन कानों से सुनते थे। एक दिल के भी कान होते हैं ना, एक जाहिरी कानों से सिर्फ सुनना होता है, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दें, जब तवज्जो ही नहीं है, जब दिल की हजूरी ही नहीं है, दिल ही हाजिर नहीं है। अब कितने लोग क्लास में बैठे होते हैं या दर्स में बैठे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं इधर उधर देख रहे हैं, कानों में तो उनके भी आवाज जा रही होती लेकिन कुछ भी असर नहीं होता क्योंकि दिल तक जाती ही नहीं। और कुछ लोग होते हैं जिनके दिल के ऊपर ऐसे लगता है आयतें उतर रही हैं, वो दिल के कानों से सुनते हैं। मुनाफिकीन का हाल यही था कि वो सिर्फ ऊपर के कानों से सुनते थे और दिल के कान उन्होंने बंद किए हुए थे। उनके नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की कोई अहमियत नहीं थी, वो दिल में निफाक मौजूद था ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठ के भी उनको कुछ नहीं हासिल होता था। सोचें इसी निफाक का मर्ज इतना बुरा है कि सोचें इतने पैगंबर की मजलिस में जहां से लोग खैर ले रहे हैं, जहां से लोगों की जिंदगियां बदल गई, वहां से भी उनको कुछ नहीं मिला। इसलिए कि दिल में तो दुनिया बसी हुई है, जहन कहीं और है, सोचें कहीं और। ये अलग बात है, हाँ कोई पक्का सच्चा मोमिन है, कहीं बैठ जाएं आप, कभी कभी जहन भटक ही जाता है, क्लास में बैठे हुए कभी भटक गया, कोई और सोचें आने लगी, उसमें कोई नहीं हरज है। इंसान बार बार फिर अपने आप को मुतवज्जे करता है। लेकिन एक ये है कि आप सोचें में कुछ और है, कहीं और पहुंचे हुए हैं, सुनना ही नहीं चाहते, और हमेशा ये हाल यही रहता है। लोगों को दिखाने के लिए बैठ तो गए लेकिन उसके बाद सुन ही नहीं रहे। तो ये मुनाफिकत की निशानी है कि अगर कुरान की मजलिस में बैठकर भी सर के ऊपर से बातें गुजरने लगे और इंसान का जहन कहीं और ही मसरूफ रहे थ्रू आउट, हमेशा ही अल्लाह रसूल की बात हो और बस प्रिटेंड ही करते रहें कि बातें सुन रहे हैं, तो ये मुनाफिकीन का अमल है। इसीलिए कुरान की मजलिस हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन की मजलिस हो, तो एक्टिव होके बैठना चाहिए, तवज्जो से बात सुननी चाहिए, अपने दिमाग को दिल को हाजिर रखना चाहिए, कहीं और ना मशगूल हो, कहीं और ना सैर करते फिरें, कहीं और ना जहन घूम रहा हो। और फिर अल्लाह ताला ने इनको जो सजा दी ना, फरमाया उलाइक अल्लदीना तबा अल्लाहु अला कुलुबी, अल्लाह ने मोहर लगा दी फिर इनके दिलों पर, ये सजा है इनकी। व तबाउ अहवाहुम, जाओ फिर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते रहो, फिर जाओ फिर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों पर ही जो मोहर लगा दी, अब इनकी अकल ही खत्म हो गई, अब अंधा अधुंधा अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं। देखें ये मुनाफिकीन का किरदार है। अल्लाह ताला बड़ा गैरत वाला है, बहुत गैरत वाला है। अगर कोई उसका जिक्र नहीं सुनना चाहता, अल्लाह जबरदस्ती उसको नहीं लेकर आएगा। तुम जान छुड़ाते फिरो तो अल्लाह तुम्हें जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नहीं लाएगा। फिर अगर ऐसा कोई तर्ज अमल इख्तियार करता है, अल्लाह भी दिल पे मोहर लगा देता है, फिर वो समझना चाहे भी तो नहीं समझता, सुनना चाहे भी तो नहीं सुन सकता। और मुनाफिकीन का मसला ही ये था कि वो मुजब्जबीन, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वो तजब्जुब में रहते थे, ला इलाहा उला इला वला इलाहा उला, ना इधर के ना उधर के, उनको समझ नहीं आती थी, इधर बैठे तो इनके साथ हो गए, उधर बैठे तो कहीं और हो गए। ऐसे आज हमारे भी मुसलमानों में ये खसलत आ चुकी है, दीनदारों में बैठे तो वैसे हो गए, दुनियादारों में बैठे तो वैसे हो गए, मस्जिद में गए तो एक हाल हुलिये में गए, शादियों में देखो तो उनकी पहचान ही नहीं होती कि ये वही लोग हैं वाकई, ना वो हाल हुलिये ना को कुछ। जिस किस्म के लोगों में बैठेंगे वैसा ही हाल हुलिया अपना लेंगे, वैसे ही बातें करना शुरू हो जाएंगे, वैसे ही बन के बैठ जाएंगे। इनको भी खुश कर देना, उनको भी खुश कर दें, कहीं के भी नहीं, कोई भी नहीं उनसे खुश होगा। फिर वो किसी एक के तो बनो, अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह सबको तुमसे राजी कर देगा। और तुम भीख मांगते फिरते उसको खुश कर दूं, उसको खुश कर दूं, उसको खुश कर दूं, कोई भी तुमसे खुश नहीं होगा, क्योंकि दिल अल्लाह की मुट्ठी में है। वो जिस तरफ चाहे दिलों को मोड़ दे, अल्लाह चाहेगा तो लोगों के दिल आपकी तरफ मायल होंगे, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होंगे। तो जो इधर बैठते हैं इधर को खुश करते हैं, उधर बैठते हैं उधर को खुश करते हैं, किसी के साथ बैठेंगे तो अल्लाह तौबा और रसूल की बातें और इतनी अच्छी, कहीं और जाके बैठेंगे तो ऐसे लगेगा कि इनको तो जैसे कुछ पता ही नहीं, इन्होंने आज तक ना कुछ पढ़ा, ना अल्लाह की कोई रसूल की बात, ना कुछ, ऐसे ही दीन से बेजारी का इजहार करेंगे जैसे दूसरे कर रहे हैं। क्या हो जाता है हमें, क्यों हम लोगों को राजी करने की इतनी मुश्किल में पड़ जाते हैं कि बस वो राजी हो जाएं, क्योंकि हमें जाहिर है इस दुनिया के अंदर रहते हैं, उठना बैठना हर तरह के लोगों में रहता है, गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं, गिरगिट की तरह हुलिये बदल लेते हैं, गिरगिट की तरह बातें बदल लेते हैं, जिधर गए वैसा रंग। गिरगिट को देखा आपने कब, वो एक कई लोग भेजते हैं उस पर वीडियो, जिस चीज पे उसको रखते हैं वो रेड चीज पे रखा रेड बन गया, ग्रीन पे रखा ग्रीन बन गया, ब्लू पे रखा ब्लू बन गया, منافق کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اور اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اس میں بھی یہ خصلت آ گئے تو منافقین والی تو یہ خصلت آ ہی گئی نا. اللہ کو یہ نہیں منظور ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیو. اور اللہ تو ہر جگہ پہ ہی ہے, وہ تو وہاں پہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے جب تم دوسروں کی مجلس میں بیٹھے ہو, ادھر بھی دیکھ رہا ہے جب تم مومنوں کی مجلس میں بیٹھے ہو. تم سوچتے ہو کہ ان سے چھپا لو گے, جو سچے پکے مومن ہیں ان سے دوسروں کی مجلس میں جاؤ گے تو چھپ جاؤ گے, تمہاری باتیں اللہ نہیں سن رہا. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا نا کہ یہ جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ. بےچارے کتنی مصیبت میں ہیں, ایک طرف چلے جائیں تو مسئلہ نہ حل ہو جائے. ان کے تو یہ کردار تھے, آج کے مسلمانوں میں یہ کردار کیوں آ گیا؟ ایسے کردار کیوں ہم میں گھوم پھر رہے ہیں؟ انہوں نے ہر طرف کو راضی کرنا ہے. ایک تو ہے نا کہ وہ ایک طرف ہو گئے, دوسرے ہیں وہ دوسری طرف ہو گئے, کچھ لوگ ہیں وہ بیچ میں ہی بےچارے بھاگے پھر رہے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس کا مطلب دین ابھی داخل ہوا ہی نہیں. اگر تم شرمسار ہو نا اس دین کے اوپر کہ تم جب ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہو اور تمہیں شرم آتی ہے کہ وہ مجھے کہیں گی ملا نہیں سمجھیں گی, وہ مجھے ایسے سمجھیں گی اس لیے میں ایسی کوئی بات نہ کروں, اس کا مطلب ابھی دین تمہارے اندر داخل نہیں ہوا. کون تم کانفیڈنٹ کیوں نہیں ہو اس دین کے اوپر؟ یہ دین کو سینے سے لگا دو اور اس پہ مضبوط جم جاؤ, اور اس کو فکر نہ کرو کہ کوئی تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے, کوئی کچھ بھی کہتا رہا, میرا اللہ تو مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے, وہ تو راضی ہوگا نا مجھ سے. میں اس کے لیے اگر کرتی ہوں تو میں ہر جگہ ایک سی ہوں, اور اگر میں لوگوں کے لیے کرتی ہوں تو میرے حال حلیے باتیں میری سب بدل جاتی ہیں حالات کو دیکھ کے, کیونکہ اللہ کے لیے تو کر ہی نہیں رہتے. لوگوں کے لیے کر رہے تھے نا تو حالات جیسے حالات ہوئے ویسے کر لیا, کافروں کے اندر گئے ویسی باتیں کر لی, اپنے یہاں پہ آئے جو بہت ماڈرن قسم کے لوگ تھے تو ماڈرن بن کے بیٹھ گئے, وہ جو دین لوگ تھے تو ویسے بن کے بیٹھ گئے. ایسا کردار کیوں ہے ہمارے اندر؟ اس کا مطلب ابھی قرآن جذب نہیں ہوا, اس کا مطلب ابھی تک ہم دین کے اوپر شرمندہ سے ہیں, اس کا مطلب دین ابھی داخل نہیں ہوا دلوں میں, کیونکہ منافقت کی ایک چیز ہمارے اندر ہے. پھر دیکھیں اپنے آپ کو, چیک کریں کہ میں ہر جگہ ایک جیسی ہوں یا میری چیزیں بدلتی ہیں. نوٹ کریں, اپنا محاسبہ خود کریں. پھر دیکھیں یہ کیا تھے, جن سے تعلیم لے رہے تھے انہی نبی کی باہر جا کے برائیاں کرتے تھے, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو کانوں کے کچے ہیں, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ان کی باتیں ہی سمجھ آتی ہیں, پتہ نہیں کیا کہا ہے. یہ صرف سمپل سا ان کا سوال نہیں ہوتا تھا کہ کیا کہا ہے انہوں نے ابھی, جیسے کہ بڑی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسا نہیں تھا. بس دل کو کچھ لگتی نہیں ہے بات, کیا بات کہہ رہے ہیں بھلا یہ. اس طرح یہ نہیں کہ اعتراض کے اس میں کئی لوگ آج بھی ہیں جو کہیں علم لیتے ہیں اور اس کے بعد باہر جا کے انہی کی برائیاں, انہی کے مذاق, انہی کے اوپر تان. تو پھر جب ادب نہ آیا اپنے استاد کا تو پھر علم کیسے آئے گا؟ اور پھر وہ لوگ جہاں جس جگہ پر انسان کے دل میں عزت نہ ہو اپنے استاد کی, وہاں سے پھر وہ کبھی بھی کچھ نہیں سیکھ سکتا. اور یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا, ویسے ہی آتے تھے بیٹھتے تھے اور نکل کے چلے جاتے تھے. یعنی اس زبان مبارک جس سے بہتر کوئی اور زبان ہو نہیں سکتی قیامت تک, اس زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سے بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوا تو اور کس چیز کا اثر ہو سکتا تھا؟ والذین اهتدوا وزادهم هدى, اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی, دوسرے بھی کچھ لوگ تھے وہ بھی مجلسوں میں آ کے بیٹھتے, وہ بھی ہدایت لینے کے لیے آتے, ہدایت کی تلاش میں آتے. تو جو ہدایت کی تلاش میں رہے گا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زادہم ہدا, اس نے زیادہ کر دی ان کی ہدایت کو, جتنی وہ سوچ کے آئے تھے اس سے بھی زیادہ ہدایت اللہ نے ان کو دے دی. اب یہ بھی دیکھیں دو تقابل ہو گئے, ہدایت کی مجلس میں تو دونوں آئے, ایک نے کیا لیا؟ کچھ بھی نہیں, الٹا نکل کے بھی وہ پوچھ رہے ہیں. دوسری کی ہدایت اور بڑھ گئی, وآتاہم تقواہم, اس نے دیا ان کو ان کا تقویٰ, اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے تقویٰ میں بھی بڑھا دیا. دن بدن ان کی ہدایت میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کے تقویٰ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور کچھ ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں جو نازل کیا اللہ نے، ان کے عمل ضائع ہو رہے ہیں، اور کچھ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے پریٹینڈ کر رہے ہیں، بڑا اچھا سن رہے ہیں، اور ان کا یہ حال ہو رہا ہے کہ اس کے بعد ان کے دلوں پر ہی مہر لگ گئی اور وہ پھر اپنی خواہشات پہ ہی چل رہے ہیں. یعنی اتنی مجلس سے اٹھ کے بھی وہ اللہ کے بندے نہیں بنتے، وہ اپنی خواہشات کو ہی فالو کرتے جا رہے ہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا. ہم قرآن کی مجلس سے اٹھ کے کیسے ہوتے ہیں؟ پھر وہی خواہشات، پھر وہی زندگی، یا پھر ہمارا تقویٰ بڑھتا ہے، ہماری ہدایت بڑھتی ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، یہ نیکی کا جذبہ لے کے اٹھتے ہیں، اور جب ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیکی کے اور دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اور بڑھتے ہیں، پھر اور نیکی کے دروازے کھول دیں. اس سے یہاں سے پتہ چلتا ہے جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہوگا نا قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، جو اللہ کے کلام کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا. اگر ہم ہدایت کی تلاش میں آئے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت لینے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ہدایت ملے گی اور تقویٰ بڑھے گا. اور اگر بس ایسے ہی ہیں، اٹینڈنس لگا لو، سرٹیفکیٹ مل جائے، یہ کر لو، اگر تو وہ تو مل ہی جائے گا، لیکن ہدایت میں کچھ نہیں اضافہ ہونا، خواہشات بھی چل رہے ہیں. تو دونوں طرح کے لوگ ہیں. اگر اس زمانے میں دونوں طرح کے لوگ ہو سکتے تھے تو آج بھی ہو سکتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں قرآن کی تو وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، قرآن کی وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، کیا کر رہے ہیں آج کل لوگ قرآن پڑھ کے کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ یہ اعتراض اس زمانے میں بھی کر سکتے تھے کہ لوگ قرآن پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، دیکھو کیا کرتے تھے وہ، تو قرآن پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ تو قرآن پڑھ کے کچھ لوگ بدلے بھی تھے جن کا تقویٰ بڑھ گیا تھا، اور کچھ منافقین کی طرح بھی تھے، اس وقت بھی تھے، آج بھی ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے ایسے لوگ. اس میں قرآن کا تو قصور نہیں، اور نہ ہی ان مجلسوں کا قصور ہے، مگر جس کا برتن جیسا ہوگا اس کو ویسی چیز ملے گی. جیسے دل لے کر آؤ گے، جیسا معاملہ کرو گے، ویسا ہی لے کر جاؤ گے. اس میں قرآن کے اوپر قصور کیوں دیا جاتا ہے؟ قرآن کی مجلس میں وہ آتے، وہ قرآن کے اسٹوڈنٹ، تو سارا قصور قرآن کا ہے کیا؟ وہ تو ان لوگوں کا قصور ہے. تو یہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی سن کے کچھ لوگ پھر بھی منافقین بن گئے، تو ہمارے جیسے اور جو آگے پڑھانے والے اور جو ہے کیا ان کی زبانوں سے سن کے سب مومن بنیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس زمانے میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے اور ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَحَلْ يَنْدُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کیا نہیں وہ انتظار کر رہے، کیا نہیں وہ دیکھ رہے مگر قیامت کا، کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ انتاتیہم بغتہ تن، کے آ جائیں اچانک ان کے پاس، یعنی انہیں نہیں ماننا اگر، تو کیا بس یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں بدلنے کے لیے؟ وہ تو آئے گی تو اچانک ہی آنا ہے اسے. فقد جاء اشراطها، تو آ چکی ہیں اس کی شرطیں، یعنی اس کی علامات تو آ چکی ہیں، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. آپ کو پتہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں اور قیامت اس طرح سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سبابہ، یہ جو شہادت کی انگلی ہے، اور اپنی جو مڈل فنگر ہے، ان دونوں کو جوڑ کے دکھایا، فرمایا میں اور قیامت اس طرح سے ہیں، یعنی اتنی نزدیک ہے قیامت. لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، جو بکریاں چرانے والے ہیں بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، علم اٹھ جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، زنا بکثرت ہوگا، شراب زیادہ پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. کتنی ساری بخاری میں یہ مطلب نشانیاں بتائی گئیں، ساری پوری ہو گئیں. نا اہلوں کو منصب دیے جائیں گے. پھر آگے بڑی نشانیاں، ٹھیک ہے وہ دجال کا آنا یا یہ ابھی نہیں پوری ہوئی، مگر وہ تو جب آئیں گی تو ایسا ہوگا جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، جیسے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا دانا ایک کے بعد ایک گرتا ہے، تو اس کے بعد تو وہ ساری اینڈ کی، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج ماجوج کا، وہ جو ساری نشانی ہے وہ تو ایک کے بعد ایک پوری ہوتی جائیں گی، مگر یہ جو چھوٹی نشانی ہے یہ تو ساری پوری ہو چکی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اور ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی آپ نے فرمایا کہ وہ بھی ایک نشانی ہے قیامت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی اور آپ کا دنیا سے جانا بھی، یہ سب نشانیوں میں شامل ہے جو کہ سب ہو چکی ہیں. فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو کیا کہاں سے ہے ان کے لیے نصیحت جب وہ آ جائے گی؟ پھر نصیحت کرنے، نصیحت کا کیا فائدہ ہوگا جب وہ آ جائے گی؟ علامات تو اس کی پوری ہو چکی ہیں, آج نہیں اگر ہوش کرو گے تو کب ہوش کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ فجر میں کہ وجی یوم اذن بجہنم, جس دن جہنم لائی جائے گی, یوم اذن یتذکر الانسان, اس دن انسان یاد کرے گا, وانا لہ الذکرا, یہاں پہ آیا نا اب ذکرا کا کیا فائدہ, وہاں پہ بھی ہے وانا لہ الذکرا, اب نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ, اب یہ کہنے کا کیا فائدہ میں ایک دفعہ چلا جاؤں, میں ایک دفعہ مجھے زندگی مل جائے, ایک دفعہ میں چلا جاؤں تو میں فکس کر لوں اپنی ساری چیزیں, اب کیا فائدہ؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی, اس دن کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا, اب زندگی یہ نظر آئے گی جو آخرت ہے, اب جو سامنے ہے وہ لگے گا یہ زندگی ہے, وہ پچھلی تو زندگی تھی ہی نہیں, کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا, آج تو سب کچھ یہ لگ رہا ہے نا, وہ تب سب کچھ وہ لگے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب الناس حسابہم وہم فی غفلت موردون, سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا, وہ غفلت میں ہی پڑے منہ موڑے پہ, ان کو کوئی ہوش ہی نہیں آ رہی, تو کب آئے گی ہوش؟ جب آ جائے گی قیامت تب آئے گی, کب تک کسی قسم کی منافقانہ زندگی گزارو گے؟ قیامت قریب آ گئی ہے تمہیں ہوش ہی نہیں آ رہے, تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت کا؟ استغفر اللہ, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے کہ ہم پتہ نہیں فرما بردار ہونے کے لیے کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں. فعلم انہ لا الہ الا اللہ, فعلم, علم حاصل کرو, جان لو کیا, انہ لا الہ الا اللہ, کہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے, یعنی یہ علم لینا ضروری ہے, یہ علم لینا, فعلم کہا گیا, جان لو, اس کا علم حاصل کرو, یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ جاننا ہی انسان کا ایمان, اس میں توحید کو مضبوط کرتا ہے, جب انسان اللہ کی معرفت لے لیتا ہے نا, اللہ کی پہچان اس کو ہو جاتی ہے, وہ جان جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو, تو پھر وہ کبھی شرک نہیں کرتا, پھر وہ دوسروں کو اللہ کے ساتھ معبود نہیں بناتا, جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اس کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جاتی, پھر وہ اس کو پتہ چلتا ہے اللہ کون ہے, اس کے ساتھ شریک کروں, اس کی کیا قدرت ہے, اس کی کیا طاقت ہے, اس کی کیا عظمت ہے, اس کی کیا بڑائی ہے, جب اس کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے تو اس کا دل فل اپ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے, اس کی کبریائی سے, پھر کہاں جگہ رہتی ہے کسی اور کی, اسی لیے اس کا علم لینا ضروری ہے, یہ سب سے دنیا کا سب سے بڑا علم اگر آپ سے پوچھا جائے کون سا ہے, تو وہ ہے اپنے خالق کی پہچان کا علم, اسی کی خاطر ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہاں سے بھی ہمیں خالق کی پہچان آتی ہے اور اس کے احکامات پتہ چلتے ہیں, ایک سورس ہے اس کو پہچاننے کا, اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کو ہم دیکھتے ہیں, یہ بھی اس کی پہچان کا ذریعہ ہے, پھر اس طرح اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں, اس سے بھی اس کا علم ملتا ہے ہمیں کہ وہ کیسا ہوگا, تو فعلم, یہ علم لو, یہ ہے سب سے بڑا علم, سائنس بھی پڑھو تو اس لیے پڑھو کہ اللہ کو جانو, کہ کوئی زبان بھی اس لیے سیکھو کہ اللہ کو جانو, اس کو پہچانو, کوئی علم بھی اس لیے لو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں اس کے ذریعے غور و فکر کروں, اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے, اور اگر دنیا میں آئے اور اپنے خالق کو ہی نہ تم نے پہچانا جس نے تمہیں پیدا کیا تھا, تو تم کیا ہو پھر, انسان ہو یا چوپائے ہو؟ واستغفر لذنبک, اے نبی آپ اپنے قصوروں کے لیے استغفار کیجئے, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا قصور ہو سکتے ہیں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں سے زیادہ کامل انسان تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی, یہاں کوئی بھی پیغمبر ہو اس کے لیے بھی اس لیے استغفار کرنا ہے کہ اللہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا, چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو یا کوئی فرشتہ ہو یا قیامت تک سجدے میں رہنے والا فرشتہ ہو, تب بھی وہ اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتا, ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو سمجھنی چاہیے, دوسری بات یہ ہے کہ نبیوں سے بھی کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی قصور ایسے ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ بھی انسان ہے, یہ خدا نہیں ہے, یہ بھی انسان ہے, مثال کے طور پہ ہے کہ جیسے نماز میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھول ہو گئی, یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عباس و تولا میں آتا ہے آپ نے تیوری چڑھا لی, حالانکہ وہ ایک بہت ہی چھوٹی قسم کی باتیں ہیں, کوئی گناہ کی باتیں نہیں ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے, تو ایسی بشری جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق سے چھوٹی چھوٹی ایسی غلطیاں ہیں جو کہ ہوئیں, لیکن ان کو ہم ہمارے اگر ہم وہ کریں تو ہمارے کوئی اس میں قصور نہیں ہے کیونکہ ہم کامن انسان ہیں. لیکن جو کتنے بڑے درجے پر ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی بھی قصور بھی ایک چیز ہو جاتی ہے جس کو وہ اس کے مقام کے شایان شان نہیں ہوتا, اس لیے وہ اس پہ بھی توبہ استغفار کرتے ہیں. آپ نے منافقین کو تبوک میں اجازت دے دی کہ تم پیچھے رہ جاؤ, اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ آپ نے کیوں اجازت دے دی ان کو. تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو, لیکن جب وہی کا معاملہ آتا ہے تب نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے, نہ آپ بھولے نہ آپ کبھی غلطی کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اس لیے ہم کبھی بھی نہ سوچیں کہ میں نے کیا غلط کیا, مجھے کیوں استغفار کرنی چاہیے, میں نے کیا قصور کر دیا, میں کوئی اتنی گناہ گار ہوں جو میں اتنی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے تو ہمیں کتنی کرنی چاہیے پھر. اور توبہ استغفار کے آخرت میں تو بہت ہی, اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو چاہتا ہے کہ میں اپنا اعمال نامہ دیکھ کر قیامت کے دن خوش ہو جاؤں, اس کو چاہیے کہ بہت زیادہ توبہ استغفار کیا کرے. یعنی وہ خوش ہو جائے گا وہ بندہ جو توبہ استغفار بہت زیادہ کرتا ہے. اسی طرح توبہ استغفار کے ثمرات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرماتا ہے, زمین و آسمان کے خزانے اس کے لیے کھول دیتا ہے, وہاں سے اس کی مدد کرتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا. تو دنیا کے فوائد بھی ملتے ہیں. نبیوں نے اپنی امتوں کو توحید کے بعد استغفار کا ہی حکم دیا, تو اس لیے ایک وقت ہم رکھ لیں توبہ استغفار کے لیے, ضروری نہیں اس کے لیے بیٹھ کے ہی ہم کوئی تسبیح کریں, چلتے پھرتے بھی ہم توبہ استغفار کرتے رہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہیں, استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ. کچھ بھی آپ کو جو کلمات آپ کو لگتا ہے, لا الہ الا انت سبحانک, یا جو بھی توبہ استغفار کے کلمات ہیں, کوئی ایک چن کے پھر اس کو رکھ لیں کہ مثال کے طور پہ جس وقت کہ میں برتن دھو رہی ہوتی ہوں اس وقت میں نے استغفار کرنی ہے, یا جب میں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں اس وقت میں نے استغفار کرنی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یاد رہے گا, کیونکہ ادروائز ہمارے پاس اتنا بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم کوئی بیٹھیں اور ہم تسبیح پکڑیں تو پھر ہم استغفار کریں. جو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے, جو نہیں کر سکتے تو وہ اس طرح سے چلتے پھرتے اپنے لیے یہ بنا لیں کہ میں نے اس کام کے ساتھ اس کو باندھ دیا, میں نے اس وقت میں یہی بس کرنا. تو کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو ہم سب کے لیے یہ حکم ہے, وللمؤمنین والمؤمنات, اور مومنوں کے لیے, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کریں. تو اس کا مطلب ہم سب کو بھی استغفار کرنی چاہیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم وغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب جب ہم کہتے ہیں تو ہم اپنے لیے بھی, والدین کے لیے بھی, اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار مانگتے ہیں. اور جتنے لوگوں کے لیے آپ استغفار مانگیں گے, مثال کے طور میں میں کہوں کہ اللہ جتنے مومن مرد اور مومن عورتیں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آئے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی بخشش فرما دے, تو جتنے لوگ آئے ہیں نا ہر ایک کے بدلے مجھے ایک نیکی ملے گی. تو کتنی نیکیاں ہو گئی صرف یہ دعا کرنے سے. اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, وہ اجر دینے سے نہیں, اجر دینے میں بخیل نہیں ہے. واللہ یعلم متقلبکم, اور اللہ جانتا ہے تمہارے پھرنے کی جگہ, ومثواکم, اور تمہارے ٹھکانے کو بھی. یہ آیت کا حصہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے تمہارے اوپر. متقلبکم اور مثواکم کی بہت ساری تفسیریں علماء نے کی ہیں, ابن کثیر میں ہے, دن اور رات اس سے مراد ہیں. یعنی جب تم دن میں ہوتے ہیں ظاہر دن چلنے پھرنا حرکت کی علامت ہے, تو دن میں بھی تمہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, واچ کر رہا ہوتا ہے, وہ جانتا ہے. اور جب تمہارے رہنے کی جگہ, یعنی جب تم آرام کرتے رات کو ٹھہر جاتے ہو, اس وقت بھی وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تمہارے اس وقت کے عمل کیا ہیں, تمہارے رات کے عمل کیا ہیں. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ چلنا پھرنا, ویسے ہی چلنا پھرنا, ہم جا رہے ہیں کہیں, آ رہے ہیں اسکول جا رہے ہیں, بچوں کو لینے واپس آ رہے ہیں, گروسری کے لیے جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں, جاب پہ جا رہے ہیں واپس, تمہارا الٹ پھیر جانا آنا جانا آنا, نکل رہے ہو آ رہے ہو جا رہے ہو, اوپر جا رہے ہو نیچے آ رہے ہو گھر میں, یہ سب اللہ تعالیٰ واچ کر رہا ہے. اور تم جب ٹھہر جاتے ہو, جب تم ایک قرار پکڑ لیتے ہو, اس کو بھی اللہ تعالیٰ واچ کر رہا ہے. تو مختلف اور بھی تفسیریں ہیں، جیسے یہ بھی کہا گیا کہ متقلبکم دنیا ہے، کہ دنیا میں تم چہل پہل آگے پیچھے جانا آنا ہے، اور مسواکم قبر ہے تمہاری، اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی جانتا ہے تم کس حال میں ہو جب تم دنیا میں گھوم پھر رہے ہو، اور وہی قبر میں بھی تمہارے حالوں کو جانتا ہے جب کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بشر نہیں جانتا کہ قبروں کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا اس وقت ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے، وہ اس کا بھی علم رکھتا ہے. اللہ اکبر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جی دوسرے رکوع کی تلاوت سنائیے.
ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوا لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.